السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يزلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، آج ہمارے بیان کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا ظالمانہ کردار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ایک انتہائی اہم حقیقت قرآن مجید میں 3 بار بیان ہوئی، لیکن ہمارا ظالمانہ کردار یہ ہے کہ نہ اس حقیقت کو زیادہ نمایاں کرتے ہیں اور نہ اس حقیقت کے اعتبار سے ہم سنجیدگی کا کوئی عمل کرتے ہیں. جو حقیقت قرآن پاک میں 3 بار بیان ہوئی، جس کو بلانے کی وجہ سے آج پوری دنیا ظلم و ستم کا شکار ہے، اور اس ظلم و ستم کا شکار ہونے میں ہماری کوتاہی، ہماری غفلت اس کا فیصلہ کن کردار ہے. وہ حقیقت کیا ہے جو قرآن نے 3 مرتبہ بتائی کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، وہی ہے اللہ کے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالہدا، الہدا کے ساتھ، کامل ہدایت کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ، ودین الحق اور ایک برحق دین کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ. کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ آپ اس دین برحق کو، اس اسلام کو غالب کر دیں کل کے کل نظام زندگی پر. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور خواہ یہ بات شرک کرنے والوں کو کتنی ہی ناپسند ہو. یہ حقیقت قرآن پاک میں 3 بار بتائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے دین حق یعنی اسلام کے غلبے کے لیے. سورہ صف میں ترتیب زمانی کے اعتبار سے یہ آیت پہلی مرتبہ آئی تھی، ترتیب تلاوت میں آخر میں ہے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے سب سے پہلے آیت نمبر 9، سن 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا، قریش، یہود، غطفان کے مشرک قبائل تینوں قوتیں 10,000 کا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئیں. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، خندق کھودنے کی وجہ سے یہ لشکر مدینے میں داخل نہیں ہو سکے، 1 مہینے تک محاصرہ کیے رکھا. اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، تیز ہوائیں آئیں، فرشتے آئے اور یہ کفار کے لشکر ذلیل رسوا ہو کر دفع ہوئے. اس پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ دوبارہ کبھی مدینے کی طرف نہیں آئیں گے، اب انشاءاللہ ہم ان کی طرف جائیں گے. اتنی بڑی قوت دوبارہ جمع کر کے آنا اب ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ یہ صرف یہی نہیں ہوگا کہ مسلمان مدینہ مکہ کی طرف جائیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا، مسلمانوں کو سرخرو کرے گا، یہ مشرکین مغلوب ہوں گے. اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اس لیے ہے الہدا کے ساتھ اور دین بھرت کے ساتھ، تاکہ وہ اس دین کو غالب کرے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول اگلے سال گئے مکے والوں کی طرف، صلح حدیبیہ ہوئی، سورہ فتح میں صلح حدیبیہ کا ذکر ہے. اللہ نے پھر دوبارہ حقیقت یہ بتائی سورہ فتح ہی کہ اصل معاملہ صرف صلح کا نہیں ہے، یہ صلح تو معاملہ عارضی ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین حق کو غالب کرے گا، مشرکین کے ساتھ صلح نہیں ہوگی، مشرکین مغلوب ہوں گے، دین حق غالب ہوگا. اور اس کے دو سال بعد سن 8 ہجری میں دین غالب ہو گیا، مکہ فتح ہوا، اسلام غالب ہو گیا. فتح مکہ کے حوالے سے حالات کا ذکر سورہ توبہ کے رکوع میں آیا، ابتدائی رکوع میں، وہاں اللہ نے پھر فرمایا کہ صرف یہ دین کا غلبہ مکے کی حد تک نہیں، عرب کی حد تک نہیں، یہ غلبہ عرب سے باہر بھی جاری رہے گا. تیسری بار پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اس لیے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کرے. اور پھر اس کے بعد کچھ ہی عرصے میں 3 بر اعظموں تک اللہ کا دین غالب ہو گیا، ایشیا، شمالی افریقہ اور یورپ. 3 بر اعظموں میں الحمدللہ عادلانہ نظام قائم ہوا، اسلام کی حکومت قائم ہوئی، اور نو انسانی کے لیے ایک بہت بڑی رحمت کا سامان ہو گیا. وہ کیفیت دنیا نے دیکھی کہ زکوٰۃ دینے والے تھے لیکن زکوٰۃ دینے والے نہیں ملتے تھے، لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر ڈھونڈتے تھے کہ زکوٰۃ کس کو دیں، لیکن رفتہ رفتہ پھر اسلام مغلوب ہوا، مسلمانوں پر زوال آیا، اور آج کیفیت یہ ہے کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کرنا ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. اے خاصا اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری، آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، دنیا میں کہیں پر بھی اللہ کا دین اب غالب نہیں رہا، جبکہ اللہ کے رسول نے اور صحابہ اکرام نے بڑی محنتوں سے دین کو کہاں سے کہاں غالب کر کے پہنچایا تھا. مغرب کی وادیوں میں گونجی اذا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا. آج نہ اس آیت کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کا مقصد کیا تھا، اور نہ ہی آج غلبہ دین اور اس کے لیے کوئی کوشش سنجیدہ طور پر ہمارے سامنے آتی. یہ ہمارا ظالمانہ کردار، نو انسانی، انسانوں کے بنائے ہوئے نظام، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت پس رہی ہے. دنیا میں ظلم کا بازار گرم ہے، بڑے بڑے ملک اور آئی ایم ایف لوگوں کا خون چوس رہے ہیں. ہمارے ہاں تو تعلیم کا اور شعور کا معاملہ کم ہے، یورپ کے ملکوں میں بڑے بڑے مظاہرے ہوتے ہیں آئی ایم ایف کے خلاف اور این جی اے بڑے ملکوں کے خلاف. وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے پر ظالمانہ نظام ہمارا خون چوس رہا ہے، لیکن ہم جن کے پاس عادلانہ نظام کی اصل نعمت ہے، جن کے پاس دین برک ہے، عادلانہ دین ہے، عادلانہ شریعت ہے، ہم اس کے حوالے سے کس قدر غفلت میں. سیرت النبی کے بیانات بھی ہوتے ہیں، جلسے جلوس بھی ہوتے ہیں، لیکن حالات وہی کے وہی ہیں، حالات میں سرموں کو تبدیلی نہیں آ رہی. اس کے حوالے سے لوگوں میں احساس زیاں پیدا نہیں کیا جا رہا کہ اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام نے جس محنت سے اللہ کا دین غالب کیا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین آج مغلوب ہے. اور آج ایک طبقہ ہے کہ جو کہ سارے وسائل پر قبضہ کر کے عوام کا خون چوس رہا ہے. جو عیاشیاں حکمرانوں کی ہر ملکوں میں ہیں وہ ہمارے علم میں ہیں، اور عوام وہ دو وقت کی روٹی کو ترستے ہیں. حکمرانوں کے علاج بڑے بڑے مہنگے خرچوں پر بیرون ملک ہوتے ہیں اور سرکاری خرچوں پر ہوتے ہیں، اور عوام کے لیے دھکے ہیں جناح اسپتال میں اور سول اسپتال میں اور سرکاری اسپتالوں میں. لوٹ مار ایک مچی ہوئی ہے وسائل کی، ایک طبقہ ہے لوٹ مار کر رہا ہے، اس کے حوالے سے کوئی تحریک، کوئی لوگوں میں جذبہ، کوئی ظلم کو ختم کرنا، اس کے حوالے سے موٹیویشن نہیں دی جا رہی، لوگوں کو اس کے حوالے سے متحرک نہیں کیا جا رہا، اور سیرت کے حوالے سے بیانات میں کچھ اور ہی باتیں بیان ہوتی ہیں. جبکہ قرآن تین مرتبہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اس لیے تھا تاکہ دنیا سے ظلم ختم ہو اور دنیا میں عدل کا نظام آئے، اور اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام نے اس کے حوالے سے کتنی قربانیاں دی، ہجرت کی، اپنے گھر بار چھوڑے، ہجرت کے بعد مدینہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ایک نیا مرحلہ آزمائشوں کا شروع ہوگا، اب تمہیں میدان جنگ میں آ کر جانے دینی پڑیں گی اور اپنے پیارے پیارے ساتھیوں کے لاشیں اٹھانے پڑیں گے، پھر کہیں جا کر یہ دین غالب ہوگا. یہ ساری قربانیاں دیں، دین غالب ہوا اور ہم نے اس دین کو پھر سے پامال کر دیا. آج دنیا میں دین کہیں بھی غالب نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے دین کیسے غالب کیا؟ اگر آپ اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ دین کے غلبے کا طریقہ کار اگر سمجھ میں آ سکتا ہے تو وہ صرف آ سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے دنیا میں عدل کے قیام اور دنیا میں حق کے نفاذ کے لیے طریقہ کار کا. انقلاب دنیا میں تین چار مشہور ہیں، روس کا انقلاب ہے، فرانس کا انقلاب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برپا کردہ انقلاب ہے. لیکن روس کا انقلاب اس کا تصور دینے والا کوئی اور، اور اس کی زندگی میں کہیں انقلاب نہیں آیا، انقلاب برپا کرنے والے کوئی اور، تصور دینے والا کبھی روس آیا ہی نہیں، وہ جرمنی میں رہا، فرانس میں رہا، انگلینڈ میں رہا. انقلاب کہاں پر آ گیا؟ روس میں آ گیا. یہی حال فرانس کے انقلاب کا ہے. واحد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہی نے اکیلے تنے تنہا ایک انقلابی جد و جہد کا آغاز کیا اور اس کے حوالے سے دعوت دی، لوگوں کو منظم کیا، لوگوں کی تربیت کی، لوگوں کو باطل کے ساتھ ٹکرایا، باطل کو شکست دی اور دین حق کو غالب کر دیا. پوری تاریخ میں اور کوئی مثال نہیں ہے، واحد مثال اگر ہے تو کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جن لوگوں نے بھی سیرت کو اس نگاہ سے پڑھا ہے، سمجھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انقلاب محمدی کے صلی اللہ علیہ وسلم چھ مرحلے. پہلا مرحلہ ہے کہ آپ نے ایک انقلابی دعوت دی. انقلابی دعوت کون سی ہوتی ہے؟ جو کہ معاشرے میں ظلم اور ستم اس کو چھیڑتی ہے. اللہ کے رسول کی دعوت یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس وقت اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کرنا وقت کے ظالموں کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت تھی. ایک مرتبہ ابو سفیان، جو بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا عمار بن یاسر سے کہ اگر ہم نے ان بتوں کا انکار کر دیا تو تمہیں معلوم ہے کہ ہم تباہ ہو جائیں گے. اس کا یہ قول نقل ہوا ہے سورہ قصص میں، ان نتبع الہدا ما کن و تختف من ارضنا، اے محمد اگر ہم نے تمہارے ساتھ اس ہدایت کو مان لیا، اس کی پیروی کی، تو ہمیں تو زمین سے مٹا دیا جائے گا. ان بتوں کی وجہ سے پورے عرب میں ہماری ایک مذہبی چودراہٹ ہے. ہم تجارت کرتے ہیں یمن سے لے کے شام تک, ہمارے قافلوں کو کوئی نہیں چھیڑتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معبودوں کے متولی ہیں, ہمارے مذہبی پیشوا ہیں, یہ ائمت الکفر قرآن نے ان کو کہا ہے. ان بتوں کے نام پر سارا سال لوگ آتے ہیں مکہ, نذرانے پیش کرتے ہیں, قربانیاں پیش کرتے ہیں. وہ نذرانے وہ قربانیاں کس کی جیب میں جاتی ہیں؟ اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے. ان کے آنے سے کاروبار کس کے چمکتے ہیں؟ ہمارے چمکتے ہیں. تو اگر ہم نے ان بتوں کو یہاں سے نکال دیا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو ان بتوں کے ذریعے سے وہ مشرکین مکہ پورے عرب کے وسائل چوس رہے تھے. یہ انقلابی دعوت تھی. لہذا انقلابی دعوت کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جو پھر معاشرے کے مفاد یافتہ طبقات ہوتے ہیں وہ اس کا رستہ روکتے ہیں کہ اگر اس کی بات چل گئی تو پھر ہماری سرداریاں اور ہمارے یہ مزے ختم ہو جائیں گے. بہت کم لوگ ہیں کہ جو ایسے حالات میں جبکہ مخالفت بھی ہو رہی ہو کسی حق کا ساتھ دیں, اس کے باوجود کچھ اللہ کے بندوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا, کلمہ پڑھا, ایمان لے, آپ کے ساتھ جد و جہد بھی شریک ہو گئے, اور شدید پھر ان کو مصائب دیکھنے پڑے, مشکلات جھیلنی پڑی, تکلیفیں اٹھانی پڑی. تو دوسرا مرحلہ کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر آپ کے گرد جمع ہو گئے, آپ نے ان کو منظم کیا, ان کو تربیت دی کہ تم نے سننا اور ماننا ہے. انقلاب منظم جماعت ہی برپا کر سکتی ہے. جہاں ہر آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہو کہ میں بھی اکلے کل ہوں اور میری مرضی, میری رائے اور میرا خیال, وہ جماعت نہیں ہوتی, وہ پھر ہجوم ہوتا ہے. تو وسباؤ باتیو, سنو اور اطاعت کرو. بعد میں آپ نے اسی سمو اطاعت پر ساتھیوں سے بیعت بھی لی. بخاری شریف کی حدیثیں موجود ہیں, بایان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی الاسر والیسر والمنشط والمکرہ. ہم نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی, سنیں گے اور مانیں گے چاہے مشکل ہو چاہے آسانی ہو, چاہے دل آمادہ ہو چاہے نہ ہو. حالانکہ اللہ کے رسول کو بیعت دینے کی ضرورت نہیں تھی, نبی اور امتی کا رشتہ بڑا مضبوط تھا. امتی کو تو ہر بات ماننی ہے نبی کی, نہیں مانے گا تو کافر ہے. لیکن آپ نے سنت جاری کرنے کے لیے, میرے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا, میرے بعد لوگ کیسے کام کریں گے, آپ نے بیعت لی, منظم کیا بیعت کے ذریعے سے. نمبر تین, ان ساتھیوں کی آپ نے تربیت کی, باقاعدہ بٹھا کر بھی, درس و تدریس کے ذریعے سے بھی, چلتے پھرتے بھی, ان کے دل سے دنیا کی محبت کو نکالا, اللہ کی محبت آخرت کی فکر کو ڈالا, تاکہ یہ دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو جائے. چلتے چلتے روک دیا, ادھر آؤ, کچرے کے ڈھیر پر بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہوا ہے, کون یہ بچہ مجھ سے لے گا ایک درہم؟ ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو اس کو ویسے بھی نہیں لیں گے. فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا اس کی حقیقت, دنیا کے سارے مال و اسباب کی حقیقت اس مرے بکری کے بچے سے بھی کم. اس طریقے پر آپ نے دنیا کی محبت دل سے کورچ کورچ کے نکالی, ایسی تربیت کی ہے کہ صحابہ اکرام اب دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے پر, اپنا سب کچھ لٹانے پر, جانے قربان کرنے پر آمادہ ہو گئے. ہجرت کی ہے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنا چلے گئے مکہ مدینہ, اور اس کے بعد جنگوں میں دیوانہ وار شریک ہوئے ہیں لڑنے کے لیے. کافروں نے پوچھا کہ تمہاری کامیابی کی وجوہات کیا ہیں؟ صحابہ نے جواب دیا کہ تمہیں جتنی محبت جینے سے ہے, ہمیں اس سے بڑھ کے محبت شہادت سے. تو جو آدمی شہادت کے لیے بے چین ہو اسے کون ہرا سکتا ہے؟ نمبر چار, مکی زندگی میں آپ نے حکم دیا کہ فی الحال کسی بھی تشدد کا جواب, کسی بھی طنز کا جواب تم نے اسی انداز سے نہیں دینا. گالی کے جواب میں دعا دو اور تشدد کے جواب میں اپنے ہاتھ بندے رکھو. کفو ایدیکم, اپنے ہاتھ بندے رکھو. برائی کا جواب اچھائی سے دو, تمہارا دشمن تمہارا دوست بن جائے گا. پورے مکی دور میں اسی طرز عمل کے ذریعے سے دو فائدے ہوئے. نمبر ایک، کافروں کو مسلمانوں کو کچلنے کا جواز نہیں ملا. اگر مسلمان بھی اٹھ کر کافروں سے بدلہ لے لیتے تو مسلمان کم تھے کافر زیادہ تھے، کچل دیتے، مارے کھاتے رہے، لیکن موقع پر ڈٹے رہے، کوئی جوابی کاروائی نہیں کی، کوئی بتوں کو جا کر نہیں توڑا، برداشت کرتے رہے بتوں کو. اور معاشرے کے جو بھی زندہ ضمیر کے لوگ تھے اس طرز عمل کی وجہ سے ان کی ہمدردیاں صحابہ کے ساتھ ہو گئی. اس نے گالی دی ہے، انہوں نے جواب میں دعا دی ہے، اس نے مارا ہے، یہ پھر بھی خاموش رہے اور اس کے حق میں کلمہ خیر کہہ رہے. اب اس کے بعد پانچواں مرحلہ ہجرت کے بعد مدینے میں آیا. اللہ نے حکم دیا سورۃ البقرہ میں کہ اب تمہیں اجازت دی جا رہی ہے، تم بھی اللہ کی راہ میں جنگ کر سکتے ہو، تم پر جنگ کا کرنا فرض کر دیا گیا ہے. کتب علیکم القتال، جنگ کرنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے حوالے سے تیاری کی. مدینے میں خطرہ تھا، انصاری اور مہاجری، مہاجر صحابہ کے درمیان مقامی اور مہاجر کے جھگڑے کا موقعات قائم کر دی، آپس میں جھگڑا نہ ہو. یہودیوں سے خطرہ تھا کہ ہماری جنگ ہوگی قریش سے تو یہ بیچ میں کہیں پیٹ پہ چھرانا گھونپے، ان سے میثاق مدینہ کر کے ان کو پابند کر دیا. مدینے میں ایک مرکز بنا دیا مسجد نبوی، تاکہ مسلمانوں کے مشوروں کے لیے، لشکروں کی روانگی کے لیے، مہمانوں کے سے ملاقات کے لیے ایک مرکز ہو. مسجد نبوی صرف مسجد نہیں تھی بلکہ پورا مرکز تھا ہر سرگرمی کا. اس کے بعد آپ نے قریش کو چھیڑا ہے، ان کے تجارتی راستوں پر 8 مہمات بھیجی نگرانی کے لیے، 4 میں خود بھی شریک ہوئے، 1 مہم میں ایک مشرک مارا گیا، اور اب اس کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے قریش کا 1000 کا لشکر نکل آیا. اور پہلا مارکہ بدر کا سن 2 ہجری میں ہوا، دوسرا مارکہ 3 ہجری میں جنگ غزوہ احد، تیسرا مارکہ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، اور 8 ہجری میں صلح توڑی مشرکین نے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اب اتنی تعداد ہو چکی تھی، اللہ کے رسول نے دوبارہ صلح کی تجدید نہیں کی اور مکہ فتح کیا اور دین غالب ہو گیا. یہ تھے 6 مرحلے: دعوت، تنظیم، تربیت، صبر محض، اقدام، مسلح تصادم، اور اس کے بعد دین غالب ہو گیا. آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام والے دین پر عمل کریں اور معاشرے سے ظلم، جبر، استحصال کو ختم کرنے کی کوشش کریں، تو یہی طریقہ کار آج بھی ہے. صرف مسئلہ آتا ہے آخری مرحلے میں، جنگ کے مرحلے میں. اس زمانے میں اسلام کے دشمن کافر تھے، آج شریعت کے نفاذ میں رکاوٹ بننے والے کون ہیں؟ مسلمان حکمران ہیں. ان کے اوپر تکفیر کا فتویٰ ہمارے بعض بھائی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فوج، یہ حکمران جنہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا، جنہوں نے نیٹو سپلائی کو تحفظ دیا، جنہوں نے افغانستان کے لیے اڈے دیے، جنہوں نے مجاہدین کو پکڑ پکڑ امریکہ کے حوالے کیا، یہ کافر ہیں. میں مفتی عظم عنان صاحب سے جا کر ملا کہ کیا واقعی یہ بات صحیح ہے؟ کیا ہماری حکومت، ہمارے عسکری ادارے جو امریکہ کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں، کیا وہ کافر ہیں؟ یہ ان کے جرائم؟ مفتی صاحب نے جواب دیا کہ کسی کو کافر کہنا کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. اور کافر کسی ادارے کو نہیں کہا جاتا، وہ کسی شخص کو کہا جاتا ہے، با اختیار سربراہ کو کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے اس ادارے کے سربراہ کو اپنی صفائی کا پورا موقع دیا جاتا ہے. جب ہم نے کافر قرار دیا تھا قادیانیوں کو، تو ان کے اس وقت کے سربراہ مرزا ناصر کو بلایا تھا اسمبلی میں، اس کو پورا صفائی کا موقع دیا تھا اپنا موقف بیان کرے. اور علماء نے اس کے منہ سے حق بات کہلوا دی تھی. اس سے پوچھا تھا علماء نے اسمبلی میں کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی واقعی نبی ہے تو اس کو نبی نہ ماننے والے کون ہیں؟ اس نے کہا کافر ہے. اچھا اگر وہ نبی نہیں ہے اور پھر اس کو نبی ماننا پھر کیسا ہے؟ وہ کون ہے جو اسے نبی مانتے ہیں؟ اس نے کہا کافر ہے. تو یہ بات اس کے منہ سے کہلوا دی کہ بھئی یا تو ہم مسلمان ہیں یا تم مسلمان ہو. غلام احمد قادیانی کو تم سمجھتے ہو کہ نبی ہے اور تم اسے نبی مانتے ہو, ہم نہیں مانتے, تمہارے حساب سے ہم کافر ہیں. ہم اس ملعون کو نبی نہیں مانتے, جھوٹا مانتے ہیں, تم اسے نبی مانتے ہو, لہذا تم کافر ہو. تو یہ بات اس سے تسلیم کرا کے اسے کافر, اس پورے فرقے کو کافر قرار دیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ اگر پرویز مشرف آ کر ہمارے سامنے کہہ دے کہ میں نے امریکہ کے ساتھ تعاون خوف سے کیا ہے, مجھے دھمکی دی گئی تھی ہمارے دوستوں کے دشمن, تو اگر وہ کہے میں نے مجبوری میں یہ کیا ہے تو ہم اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. کرزئی پر لگا سکتے ہیں پھر بھی, اس لیے کہ کرزئی وہ امریکہ کے ساتھ مل کر آیا ہے اور مل کر آ کر اس نے قبضہ کیا اسلامی حکومت پر, جبکہ ہمارے ہاں حکمران ان کو دھمکی دی گئی ہے, ان پہ دباؤ ڈالا گیا ہے, واللہ عالم. تو تکفیر کا فتویٰ تو علماء لگا سکتے, ہم تو نہیں لگا سکتے. وہ نہیں لگا رہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ گو مسلمان ہیں, تو ان کے خلاف تلوار اٹھانا, ہتھیار اٹھانا, اس کے حوالے سے ہمارے اسلاف نے بڑی سخت شرطیں لگائی ہیں. مسلمان کا خون بڑا قیمتی ہے, لہذا اجازت صرف علماء نے اس صورت میں دی ہے کہ اگر تمہیں یقین ہو کہ تھوڑی سی خون ریزی سے حکومت بدل جائے گی تو پھر ہتھیار اٹھا کر عسکری جد و جہد کرو فاسق مسلمان حکمران کے خلاف, ورنہ صبر کرو, مسلمانوں کی خون ریزی مت کرو, حکومت وہی کی وہی رہے اور مسلمانوں کا خون ہوتا رہے, منع کیا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو وسائل حکومت کے پاس ہیں, جو ہتھیار حکومت کے پاس ہیں, جو ٹریننگ حکومت کے کارندوں کی ہے, وہ عوام کی تو نہیں. تو لہذا بظاہر خون ریزی سے اور جنگ سے حکومت کی تبدیلی کی شکل نظر نہیں آتی, کیا کریں؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ الیکشن میں حصہ لیں. بہت ساری دینی جماعتیں اس کے حوالے سے کام کر رہی ہیں, اللہ انہیں کامیاب کرے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پرامن احتجاج کریں. پرامن احتجاج کا طریقہ ڈاکٹر سار احمد تو بڑے طویل عرصے سے بیان کرتے رہے, لیکن ابھی ایک ہوا کا جھونکا آیا ہے کہ تقی عثمانی صاحب نے بھی اس کو بیان کیا. ان کی ایک تقریر حال ہی میں منظر عام پر آئی ہے, حکومت کی معزولی. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی ہم شریعت کے لیے جینے مرنے کا فیصلہ کر لیں, اگر ہم طے کر لیں کہ ہم نے ظالمانہ نظام کا ساتھ نہیں دینا, جج عدالتوں میں بیٹھنے سے انکار کر دے, ہم فیصلے کریں گے شریعت کے قانون کے مطابق, ہم اس قانون کا فیصلے کرنے کو تیار نہیں, وکلا بائیکاٹ کر دیں کہ ہم ایسی عدالتوں کے اندر نہیں پیش ہوں گے کہ جہاں پر فیصلے شریعت کے مطابق نہیں ہوتے, کلرک ہڑتال کر دیں کہ ہم ان دفتروں میں کام نہیں کریں گے جب تک کہ یہاں کا نظام شریعت کے مطابق نہیں ہوتا. تو اگر واقعی ایسی سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو اور عوام کی بڑی تعداد اس میں شریک ہو جائے تو نظام بیٹھ جائے گا, یہ ظالمان نظام ہم چلا رہے ہیں, ہم جس ادارے میں ہیں پرزہ بنے ہوئے, یہ نظام ہماری وجہ سے چل رہا ہے, یہ کافرانہ نظام ہے جس میں شریعت کو نافذ نہیں کیا جا رہا, جس میں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین نافذ ہیں. تو ذہن سازی کر کے عوام کی عوام کو اس لحاظ سے تیار کیا جائے تو نظام بدل سکتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ آج کی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ سیرت النبی کے حوالے سے یہ باتیں بیان ہونی چاہیے. ہر سال تقریریں ہوں, جلسے ہوں, جلوس ہوں, نظام وہی کا وہی رہے کافرانہ, ظلم چلتا رہے, ایک طبقہ لوٹ کا سوٹ کرتا رہے اور دوسرے بیچارے خودکشیوں پر مجبور ہوں, تو یہ کون سے رحمت للعالمین کی امت ہے پھر یہ؟ اللہ کے رسول کا رحمت للعالمین ثابت ہوگا اگر ان کے بنائے ہوئے نظام کو نافذ کیا جائے، اس کے لیے کوشش کی جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اس کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.